الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سورة الأنعام کی 52 نمبر آیت. اور ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں، ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اور تمہارے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، جس کی وجہ سے تم انہیں نکال باہر کرو اور ظالموں میں شامل ہو جاؤ. دنیا کے اندر انسان کیوں آیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ کہاں جا رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اس جواب کے حصول کے لیے انسان نے ہمیشہ سے کوشش کی. اب ان جواب کے حصول کے لیے، مقصد زندگی جاننے کے لیے، اس نے اپنے عقل کو استعمال کیا اور اس نتیجے پہ پہنچا کہ یعنی کئی تھیوریز ہیں، ان میں سے ایک تھیوری یہ ہے کہ انسان بھی ایک جانور کی طرح کی مخلوق ہے، بس اس کو عقل زیادہ ہے اور اس لیے تمام جانوروں پہ اس نے قابو کر لیا، اللہ تعالیٰ کی نیچر، اللہ تعالیٰ کی بروسی بنائی ہوئی چیزوں کو اس نے قابو کر کے فائدہ لے لی. ورنہ جس طرح جانور کھاتے پیتے ہیں یہ بھی کھاتا پیتا ہے، جس طرح جانور اپنی زندگی گزارتے ہیں وہ یہ بھی اپنی زندگی گزارتا ہے، تو یہ عقل کی بیس پہ اس نے فیصلہ کیا. اس لیے انسان کی گائیڈنس کے اللہ تعالیٰ نے وہی بھی بھیجی، دیکھو تم جانور نہیں ہو بلکہ تم اشرف المخلوقات ہو، تمام مخلوق سے بہتر ہو اور تمہیں میں نے اپنے لیے پیدا کیا، اس لیے پیدا کیا کہ تم مجھ کو راضی کر لو، مجھ کو منا لو، تمہیں امتحان سے گزارو، جو پاس ہو اس کو اپنے قریب کر لو، یہ سارا اس لیے ہے. اور یہ تمام مخلوق تمہارے لیے ہے کہ ان سے تم فائدے لو، زندگی گزارو، اپنے جسم کو پالو اور روح کا تعلق مجھ سے بنا کے میرے پاس آؤ. اب یہ چیز انسان کو عقل پہ سمجھ نہیں آ سکتی، صرف اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے. لیکن ہوا یہی کہ جب انسان نے وحی سے فائدہ نہ لیا اور عقل پہ ہی رہ گیا، تو اس نتیجے میں پہنچا کہ جب کھانا پینا ہی سب کچھ ہے، جب رہائش ہی سب کچھ ہے، جب لباس میں سب کچھ ہے، تو جس کے پاس یہ چیزیں بہتر ہیں وہ سب سے اعلیٰ مخلوق ہوئی، وہ سب سے اعلیٰ انسان ہوا، وہ سب سے افضل ہوا، سب سے بہتر ہوا. تو یہ اس نے کنکلوژن نکالا. حالانکہ اگر جو وحی پہ چلے گا وہ اس نظریے پہنچے گا کہ جس، کیونکہ منزل آخرت ہے، منزل اللہ تعالیٰ کا قرب ہے، تو جو اپنی روح کا تعلق زیادہ اللہ سے بنا لے وہ سب سے افضل ہے. تو آل ٹوگیدر کرائٹیریا فرق ہو گئے، آل ٹوگیدر رزلٹ فرق ہو گئے. یعنی کہ سب سے بہتر انسان کون ہے، اس کا جواب ایک انسان نے جو عقل پہ چلا اس نے کہا کہ جس کے پاس چیزیں زیادہ ہیں، اور دوسرا انسان جو وحی پہ چلا اس نے کہا جس کا روح کا تعلق اللہ سے زیادہ ہے. وہ سب سے بہتر ہے. تو یہی کشمکش شروع سے ہے. انبیاء کے ماننے والے یہی جواب دیتے رہے کہ جو اللہ کے قرب میں آگے ہیں وہ سب سے بہتر ہے. اس کو تقویٰ کہتے ہیں. تو جو تقویٰ میں آگے وہ سب سے بہتر انسان. یہی قرآن کہتا ہے, یہی حدیث کہتی ہے. لیکن جس نے اس کو نہیں مانا پوری طرح سے یا نہیں مانا, تو کہتا ہے کہ نہیں, جس کے پاس چیزیں زیادہ وہ سب سے بہتر انسان. اور یہ چیز اتنی انسان کے اوپر حاوی ہوتی ہے کہ ذرا سا بھی اس قرآن و حدیث ذکر اذکار اللہ سے تعلق ویک ہو تو یہ انسان کے اوپر حاوی آ جاتا ہے. اگر آج کل کے معاشرے پہ ایک نظر ڈالی جائے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ کانسیپٹ غالب آ گیا. اس کی وجہ یہی کہ قرآن و حدیث ذکر اذکار رحم اللہ سے تعلق کمزور ہوا تو اللہ سے تعلق کمزور ہوا, اور وہی سے تعلق کمزور ہوا تو انسان نے عقلی ایک فیصلہ کر لیا, چاہتے ہوئے یا نہیں, نہ چاہتے ہوئے, کانشیسلی یا انکانشیسلی, کہ جس کے پاس مال زیادہ ہے, چیزیں زیادہ, وہ زیادہ بہتر انسان. اگر وہ زبان سے نہ بھی کہے تو عمل سے تو اکثر لوگ یہی کہہ رہے ہیں, کیونکہ ڈیسیژن میکنگ میں یہی فیکٹر سامنے رکھا جاتا ہے کہ کس کے پاس چیزیں زیادہ ہیں. مثال کے طور پر ایک انسان نے اپنے بچے کی ایجوکیشن کا فیصلہ کرنا کہ اسے کہاں سے میں ایجوکیشن دلاؤں. دو اسکول ہوں, ایک اسکول کوئی دینی ایجوکیشن نہ دیتا ہو, کوئی نماز کے فرض واجب زندگی کے گزارنے کے طریقے کا نہ بتاتا ہو, لیکن دنیاوی ایجوکیشن کے حساب سے اس کی رینکنگ نمبر ون ہو, اور دوسرا اسکول بہت نچلے درجے کا نہیں, بس اس سے رینکنگ میں تھوڑا سا کم ہو, لیکن وہ دینی علوم بھی ساتھ دیتا ہو, قرآن بھی پڑھاتا ہو, اخلاقیات بھی سکھاتا ہو, آداب بھی سکھاتا ہو, اور دنیاوی ایجوکیشن کے ساتھ سے بھی وہ نمبر ٹو پہ رینک کیا جاتا ہو. اور اب کوئی شخص داخلے کے لیے جائے تو بہت سارے لوگ صرف رینکنگ کے نمبر ون ہونے کی وجہ سے دنیاوی علوم میں اس سکول کو ہی چوز کریں گے جو دنیاوی ایجوکیشن کے اندر رینکنگ میں نمبر ون ہے. حالانکہ دوسرا سکول اس لیے بہتر تھا کہ وہ انسان کو انسان نہیں بناتا تھا. دنیاوی ایجوکیشن پہ کمپرومائز کی بات نہیں ہو رہی, اس پر کمپرومائز نہیں کرنا, لیکن ایک مثال دے کے سمجھایا جا رہا ہے کہ کتنا انسان ڈیسیژن میکنگ میں اس چیز کو اوپر رکھتا ہے کہ جو دنیا میں انسان کو اوپر لے جائے, مال میں اوپر لے جائے. اسی طرح اگر دو جابز ہوں, ایک جاب کی پے بہت زیادہ ہو لیکن ورکنگ آورز بھی بہت زیادہ ہوں کہ انسان کو ذکر اذکار کا بھی ٹائم نہ ملے, بی بچوں کے لیے بھی ٹائم نہ ملے, اور دوسری جاب اس میں نسبتاً کم ہو لیکن اچھا گزارا ہو, تو سیونگ بھی اچھی ہوتی ہو, لیکن اس میں اس کی پے پہلی جاب سے کم ہو لیکن اس میں ٹائم زیادہ ہو انسان کے پاس ذکر اذکار کے لیے, علم کے لیے, تو بہت کم لوگ شاید یہ آپٹ کریں کہ میں دوسری جاب کو آپٹ کروں, بلکہ یہی دیکھا جاتا ہے کس کی پے زیادہ ہے. اسی طرح تیسری اگزامپل کہ رشتہ کسی نے کرنا ہو, لڑکی کا رشتہ کرنا ہو, یعنی کہ لڑکے کی شادی کرنی ہو, لڑکی ڈھونڈنی ہو, تو اس میں بھی دنیاوی چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ دیکھنے میں کیسی ہے, مال دولت, ایجوکیشن کیسا ہے. دینی حساب سے قطن کوئی عام طور پر نہیں دیکھا جاتا. حالانکہ اگر دوسری لڑکی ہو وہ ان پہلی والی چیزوں میں نسبتاً کم ہو لیکن دین میں اوپر ہو تو بہت کم ہوگا کہ اس کو آپ کیا جائے اس کے دین کی وجہ سے. اسی طرح لڑکی کی شادی اگر کرنی ہے, لڑکے کو ڈھونڈنا ہے, تو اس میں بھی صرف سیلری دیکھنا, اس کا گھر بار دیکھنا یہیں تک محدود ہوتا ہے. انسان یہ نہیں دیکھتا کہ اس کی اخلاقیات کیسی ہیں, اس کا دین کیسا ہے, نماز روزے کا پابند ہے یا نہیں. اور اگر دو رشتے ہوں, ایک کی سیلری نسبتاً زیادہ ہو, دوسرے کی نسبتاً کم ہو, لیکن وہ اچھا زندگی گزر بسر کر رہا ہو, لیکن اخلاق و اعمال بہتر ہو, تو بہت کم ہوگا کہ ایسے آپٹ کیا جائے کہ اس سے شادی کر دی جائے. تو ایک جنرل ایپٹیٹیوڈ معاشرے کا پتہ چلتا ہے, ٹرینڈ پتہ چلتا ہے کہ فیصلے دنیاوی شان و شوکت, انہی پہ ہوتے ہیں, دنیاوی چیزوں پہ ہی ہوتے ہیں جو کہ عذر سے مسئلہ رہا ہے. تو انسان کو ری تھنک کرنا چاہیے کہ کیا جب میں پریکٹیکلی لائف کے اندر ایسے ڈیسیزنز لے رہا ہوں تو کیا ان چیزوں کا میرے نزدیک کچھ اہمیت ہے, مطلب اخلاقیات, دین, اللہ کا تعلق, کیونکہ قرآن و حدیث تو اسی کی طرف ریکمینڈ کر رہا ہے. جیسے یہ آیت مبارکہ, اسی لیے ساری تمہید باندھی کہ اس وقت میں یہی ہوا کہ کفار کیونکہ وہی کو نہیں مانتے تھے تو ان کی نظر میں بھی یہی تھا کہ انسان وہ فوقیت رکھتا ہے کہ جو کہ مال و دولت میں زیادہ ہے. اب وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوئر ہیں, جو صحابہ ہیں, وہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو دنیاوی اعتبار سے بہت کم ہیں, مال و دولت کے حساب سے بہت کم ہیں, تو ہم کیوں ان کے پاس جا کے بیٹھے, کیوں ان کی بات سنیں؟ کئی تو ایسے ہیں جو ان کے آزاد کردہ غلام تھے, تو ہم کیوں ان کے پاس جا کے بیٹھے؟ تو ہمارے غلام رہے. پھر انہوں نے ایک آپشن یہ دی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کریں کہ آپ ان کو نکالیں اپنی مجلس سے, بکتی بے شک, جب وہ نکلیں گے تب ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھیں گے اور پھر آپ کی بات سنیں گے. اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مشورہ بھی دے دیا کہ اس میں حرج نہیں ہے کہ کچھ دیر کے لیے ان کو, یہ تو اپنے لوگ ہیں, ان کو اس مجلس سے تھوڑی دیر کے لیے موقوف کر کے ان لوگوں کو بلایا جائے اور ان کو بات سنائی جائے تاکہ یہ حجت بھی تمام ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ میں اعلان کر دیا کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نہ نکالنا جو صبح و شام اپنے پروردگار کو اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پکارتے رہتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ بظاہر اگر یہ غربا ہے, بظاہر اگر یہ دنیاوی طور پہ کم ہے, تو صرف اس وجہ سے کہ دنیاوی طور پہ کم ہے ان کو نہیں نکالا جائے گا مجلس سے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہیں اعلیٰ درجے کے, یہ اعلیٰ درجے کی مخلوقات ہیں, اعلیٰ درجے کے انسان ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور ایکچولی انسان کی قیمت اس کے کردار و اخلاق اور اعمال پہ لگتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی طرف توجہ کی کہ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں. تو صبح و شام کا ورڈ عام طور پہ اس لیے آتا ہے کہ پورے 24 آورز کو کور کرنے کے لیے, کہنے کے لیے کہ 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھتے ہیں, تو پھر اس کے لیے محاورت میں صبح و شام کہہ دیا جاتا ہے. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, یعنی کہ اخلاص ہے ان کے اندر, وہ کوئی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں, کسی اور چیز کے لیے نہیں ایسا کہتے بلکہ اللہ کے لیے کہتے ہیں. تو ایسے مخلص لوگوں کو, باعمل لوگوں کو صرف مال و دولت والے لوگوں کے لیے نہیں نکالا جائے گا, یہ فوقیت رکھتے ہیں ان پر. اور جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ تھے, اب خود انسان سوچے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام, رنگت میں رنگت ان کی کالی تھی, حبشہ سے تعلق رکھتے تھے اور مال و دولت بھی پاس نہیں, لیکن اللہ کے ہاں وہ مقام کہ جگہ جگہ ان کی مداح کی جاتی ہے, تعریف کی جاتی ہے. تو خود اس پہ غور کرے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ہاں کیا کرائٹیریا ہے, اور پھر انسان اپنے اندر جھانکے کہ میں کہاں لائق ہوں, کہ ایسا تو نہیں کہ کہتا تو نہیں ہوں لیکن عملی طور پر میں زندگی میں ڈیسیژنس بھی اس بیسس پہ لیتا ہوں کہ دین کو بالکل توجہ نہ دوں, عملی طور پر میں لوگوں سے ملنے ملانے میں بھی چوز کرتا ہوں کون مال والا ہے کون مال والا نہیں ہے, کون حسن والا ہے کون حسن والا نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے, اگر ایسا ہے تو پھر مجھے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. تو یہ ایک ٹیسٹ رکھ لے, یہ ایک کرائٹیریا رکھ لے اپنی اصلاح کو جج کرنے کے لیے, دیکھتا رہا کرے کہ میرے غربا دنیاوی طور پر مالی طور پہ کم لوگوں سے ڈیلنگز کیا ہیں, اور خاص طور میں ان میں جو نیب صالح لوگ ہوتے ہیں, نیب صالح لوگ. دوسرے لفظوں میں اگر یوں کہا جائے کہ علماء سے کیسے میری ڈیلنگ ہے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے. کہنے کا مطلب کہ باعمل علماء اللہ کے قریب, لیکن کئی بار وہ ایسا ہوتا ہے کہ مالی طور پہ کم ہوتے ہیں تو ان سے میں کیسے ڈیل کرتا ہوں. کیونکہ کفار کا ایک بہت بڑا ایشو یہ بھی تھا کہ مال کے تکبر, مال کے تکبر کی وجہ سے وہ پاس آ کے بیٹھنے کو تیار نہیں, جیسے یہاں شور ہے. تو اسی طرح آج بھی کئی بار ہوتا ہے کہ مالی تکبر کی وجہ سے، دنیاوی تکبر کی وجہ سے انسان علماء کے پاس نہیں جاتا کہ میں پی ایچ ڈی کی ہوئی میں ان کے پاس کیوں جاؤں، میں نے یہ پڑھا ہوا میں ان کے پاس کیوں جاؤں، میں مالی طور پہ زیادہ ملی میں ان کے پاس کیوں جاؤں، میں ان سے کیوں پوچھوں، میں خود ہی دیکھ لیتا ہوں. تو یہ ساری جو سوچ ہے خود دیکھنے والی اس اور خود قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنے والی، اس کی ایک وجہ یہی ہوتی ہے کہ انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے. حالانکہ وہ فرسٹ اسپیشلٹی میں کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ کسی کے پاس نہ جائے، بلکہ دنیا کے ہر شعبے میں، ایون گھر کے کوئی چھوٹا سا کام کرانا ہو، پینٹ کرانا ہو، کوئی ریپیئر کرانا ہو، اس میں بھی اس چیز کو اسپیشلسٹ آتا ہے. یہ نہیں کہتا میں خود ہی کر لیتا ہوں کہ مجھے اس کی مہارت نہیں ہے، مجھے اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے، لیکن یہاں پہ وہ اس لیے کرنے کو تیار ہے کہ وہ دنیاوی تکبر اس کے اندر ہے. تو یہ آیت مبارکہ اپنے اندر ٹٹولے، اپنے آپ کو اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے کہ کہیں میرے اندر یہ چیز تو نہیں ان کفار کے اندر تھی، اور میں نے دو تین ایگزامپل دی کہ وہ دیکھ لے کہ ان میں میرے ڈیسیژنس کیسے ہوتے ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے حساب میں جو اعمال ہیں ان میں سے کسی کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. تو مفسرین نے لکھا جو اشارہ ہے کہ ان کے حساب تو اس سے مراد وہی کفار ہیں، کہ ان کو ہدایت دینا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ہدایت دینے کی لیے ان کو نکالنا یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف ہے، تو ان کی ذمہ داری نہیں آپ پہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دیا گیا کہ تبلیغ ایک نبی کا اور اب ان کی نیابت میں پوری امت کا کام ہے. تو اس رسول بھی پتہ چلتا ہے کہ سب کو بات کی جاتی ہے، ان میں جو ماننے والے یا نہیں ماننے والے، بات ہر ایک سے کی جاتی ہے، لیکن اس طرح سے نہیں اصول ہونا چاہیے کہ جو نہیں مان رہے اور جن کا نہ ماننے کا زیادہ ہے بات بظاہر، ان کی وجہ سے جو اللہ جو شوق رکھتے ہیں دین کا ان کو اپنے سے دور کر دیا جائے. تو یہ تبلیغ کا بھی اصول اور ادب پتہ چلتا ہے. وَكَذَلِكَ فَتَنَّ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا هَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. اسی طرح ہم نے کچھ لوگوں کو کچھ دوسروں کے ذریعے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ ان کے بارے میں یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا ہے؟ کیا جو کافر یہ بات کہہ رہے ہیں ان کے خیال میں اللہ اپنے شکر گزار بندوں کو دوسروں سے نہیں جانتا؟ تو یہ ان کی سوچ ان کے قول میں کیسے بدلی، یعنی کفار کی یہ سوچ تھی کہ یہ دنیا کے حقیر لوگ ہیں، نعوذ باللہ، یہ جو صحابہ ہیں وہ قول میں کیسے بدلی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا قول ذکر کیا، بات ذکر کی کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے ہم سب کو چھوڑ کر احسان کرنے کے لیے چنا؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہدایت احسان ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فالو کرنا یہ اللہ کا احسان ہے، تو ان کو پہ اللہ نے احسان کیا جن کے پاس دنیاوی طور پہ کچھ بھی نہیں ہے یا کم ہے. تو یہ تکبر، تو وہی سمجھ نہیں رہے کہ انسان کی اصل انسان اس کے اندر ہے. وہ وہی سوچ لے کے بیٹھے کہ نہیں جسم اصل ہے اور جسم میں جو آلہ ہے وہی سب سے آلہ ہے، جسم کی اپیئرنس میں جو آلہ ہے، جسم کی اوپر جو لباس ہے اس میں جو آلہ ہے، جسم کو جو گزار بڑی اس میں آلہ ہے، وہ اسی سوچ میں بیٹھے ہیں. تو بنیادی فرق ان دو سوچوں میں یہی ہے کہ ایک انسان کو صرف جسم سمجھتا ہے، دوسرا انسان کو جسم اور روح سمجھتا ہے. تو یہی فرق ہے، یہی پھر علوم کا فرق ہے، یہی آگے ساری ڈیٹیلز کا فرق ہے کہ دین انسان کی روح کو ایڈریس کرتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے جوڑتا ہے، جو بھی علوم انسان کے جسم کو ایڈریس کرتے ہیں اس کو کیسے بہتر بنانا ہے اس کے متعلق بات کی جاتی ہے. اب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ دو علوم کیا ہے، کہ کئی لوگ اس پہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ دین کا علم کیسے اسپیشلٹی ہے. تو اسی طرح جیسے دنیا کے علوم ایڈریس کرتے ہیں جسم کو، جیسے آرکیٹیکچر ہے، کسی جگہ کو چیز کو کیسے بنایا جائے گا، پھر اسی طرح عمارتوں کو کیسے بنایا جائے گا، پھر غلہ کیسے اگایا جائے گا، تو سب ڈیل کر رہے ہیں کہ جسم کو دنیا میں رہنے اس کے لیے کیسے بہتر اس کو اسباب اس کو چیزیں مہیا کی جائیں گی. تو اس کے علوم ہیں، اسپیشلٹیز ہیں. اسی طرح انسان کی روح کا تعلق اللہ سے کیسے جڑے ہوئے لذت پر شرط کی. تو اس لیے دونوں مختلف علوم ہیں. جس طرح میٹرک کے بعد سکول میں بھی ہوتا ہے کہ اب آگے چوز کرنا ہے, او لیول کے بعد عام طور پر چوز کرنا ہے آپ نے کس لائن میں جانا ہے, اس میں آپ نے اسپیشل, اس میں آپ نے مہارت حاصل کرنی ہے. جس نے ڈاکٹر بننا ہے پھر وہ میتھ نہیں پڑھتا, جس نے انجینئر بننا ہے وہ بایو نہیں پڑھتا. اسی طرح جو جنہوں نے اس چیز کی مہارت حاصل کرنی ہے علم کی, وہ باقی علوم نہیں پڑھ پڑتے کیونکہ اس میں اسپیشلسٹ مان رہے ہیں. تو اس لیے ان سے ڈیمانڈ کرنا کہ فزکس میں ریسرچ کیوں نہیں کی, یا کیمسٹری میں ریسرچ کیوں نہیں کی, یا بایو میں ریسرچ کیوں نہیں کی, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بایو والے سے کہنا کہ آپ نے کیمیکل انجینئرنگ میں کیوں ریسرچ نہیں. تو یہ بیسک بات سمجھنی چاہیے کہ لگا اسپیشلٹی. تو ہر ایک اپنی اپنی فیلڈ میں لگا ہوا ہے. تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے, جسم اور روح. تو جو جسم کی دنیا تک سے محدود رہتے ہیں ان کی سوچ آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہو جاتی ہے. ان کو بات سمجھ نہیں آتی قرآن کس چیز کی بات کر رہا ہے, کیا کامیابی کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں, کیسے یہ لوگ سپیئر ہو گئے کہ جو دنیاوی طور پہ بظاہر ان کی نظر میں انفیئر تھے. تو یہ سمجھ ہی نہیں آتی انسان کو, حالانکہ ادھر آل ٹوگیدر کرائٹیریا فرق, آل ٹوگیدر ساری چیزیں فرق ہیں جو جسم اور روح کو سامنے رکھ رہے ہیں. کہ وہ روح لیڈ کر رہی ہے, جسم اس کا پیروکار ہے, روح ایک اس پہ سوار ہے اور جسم ایک سواری ہے. تو اس طرح سے کانسیپٹ کو سمجھ رہے, پھر اسے باتیں سمجھ میں آتی. تو اس وہ ان کا کال یہ ظاہر ہوا کہ ہم سب کو چھوڑ کے ان کو کیوں چنا, ان کے پاس مال ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا پھر یہ مختصر سے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اپنے شکر گزار بندوں کو کہ ایک چیز اس کی توجہ اللہ تعالیٰ نے توجہ کر دی کہ شکر کر رہے ہیں, یہ ان کو جو جسم ملا ہے اور جو وسائل ملے ہیں جتنے ملے ہیں یہ اس پہ بھی اللہ کی مان رہے ہیں. تو یہی حقیقی شکر ہے کہ جسم کو اللہ کی طرف متوجہ کر دینا, اپنی سوچ ملی اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا, علم ملا اس کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا, زندگی کے وقت کو اللہ کی طرف صبح شام اللہ کو یاد کرنا, یہ شکر ہے. اور تم سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکری میں لگے ہو, تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے کہ وہ شکر گزار ہیں. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اور جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو ان سے کہو سلامتی ہو تم پر, تمہارے پروردگار نے اپنے پر رحمت کا یہ معاملہ کرنا لازم کر لیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی سے کوئی برا کام کر بیٹھے اس کے بعد توبہ کر لے, اپنی اصلاح کر لے, تو اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے. اب یہ ایمان والوں کے لیے ایک بہت بڑی تسلی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب یہ مومنین آپ کے پاس آئیں کہ یہ وہ کیٹیگری ہے کہ جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہے وہی کو مانتی ہے, تو کیا مطلب اس کے نتیجے میں ان کے سارے کانسیپٹ صحیح ہیں کہ دنیا میں اعلیٰ اور افضل وہ ہے جو اللہ کا مقرب ہے. تو ان کو آپ کہا کہ کیا کہو, فقل سلام علیکم, تو آپ کہہ دیں کہ ان پر سلامتی ہو. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سلامتی بھیجی. اب ان کا مقام کا نعرہ لگائیں کہ ان لوگوں کا کیا مقام ہے. اس سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے مقام کا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سلامتی ان پر آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو سلام کر رہے ہیں. کیونکہ کئی بار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی غلطیوں کو دیکھ کر بعض لوگ جو پوری طرح قرآن و حدیث سے یا علماء سے نہیں جڑے ہوئے وہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں, صحابہ کی عظمت ان کے دل سے کم ہو جاتی ہے. حالانکہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہے, ان سے غلطی گناہ ہو سکتے ہیں, لیکن وہ اعلی اور افضل ہیں. کیونکہ ایک وہ غلطی اور گناہ کے بعد اس پہ اتراتے نہیں, اس کو اس پہ اصرار نہیں کرتے, کنٹینیوٹی سے اس کو نہیں کرتے, بلکہ فوراً توبہ کرتے تھے اور معافی مانگتے تھے. اور ایسے ہی لوگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے آگے کہہ دیا کہ کہو ان پہ سلامتی ہو تم پر, اور تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کے معاملہ ملازم کر لیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے رحم اپنے اوپر لازم کیا کہ جو کوئی گناہ کرے گا اس کو بخش دے گا. تو یہ ان صحابہ کی بھی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ خوشخبری دے رہے ہیں کہ اور اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ واقعہ بھی ہے جس طرح پہلے ذکر کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک روایت میں ہے کہ وقتی طور پہ ایسا کر لیتے ہیں کہ ان کو مجلس سے موقوف کر کے ان کو بلا لیا جائے, تو اللہ تعالیٰ نے آیت مبارکہ اتار دی. اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے پریشان ہوئے, شرمندہ ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت مبارکہ اتار کے ان کو بھی تسلی دے دی کہ اگر کوئی غلطی کر بیٹھے اور توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں, اس میں مایوسی میں جانے کی بات نہیں. تو یہ ہے صحابہ کی شان, کہ غلطی ہو سکتی ہے, گناہ ہو سکتا ہے, وہ ہوا کئی بار, لیکن انہوں نے اس پر معافی مانگ لی, توبہ کر لی, اور اللہ کے مقرب تھے اور رہے. کیونکہ ایسا شاید ہی کوئی انسان ہو انبیاء کو نکال کر کے جو یہ کہہ سکے کہ میں معصوم ہوں, میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. ہر انسان سے پرکار غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتے ہیں, لیکن افضل انسان وہ ہے کہ جو کہ معافی مانگے, توبہ کرے. حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ تم سب کا تقار ہو, تمام بنی آدم کا تقار ہیں, لیکن افضل وہ ہیں اور بہتر وہ ہیں کہ جو کہ توبہ کرتے ہیں, معافی مانگتے ہیں. تو معافی مانگتے رہنا چاہیے. اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب انسان اپنا کوئی گائیڈ یا آئیڈیل تلاش کرے تو اس کی غلطی پہ گھبرا نہ جائے, بلکہ یہ سمجھے کہ وہ بھی انسان ہے, اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. تو ان کی خوبی یہ ہوگی کہ وہ اتلائیں گے نہیں, وہ بلکہ معافی مانگ لیں گے انسانوں سے بھی اگر انسان کا حق ضائع کیا, اللہ سے بھی اگر اللہ کا حق ضائع کیا. تو یہی صحابہ کی بھی شان تھی, یہی اولیاء کی شان ہے, اور یہی علماء کے بارے میں بھی ہے کہ کئی بار علماء کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے, دیکھو اس نے یہ غلطی کر دی. حالانکہ یہ سمجھنا چاہیے کوئی انسان ہے, جو صحیح بامن علماء ہیں وہ اپنی غلطی کو ایڈمٹ کر لیتے ہیں اور اس میں معافی مانگ لیتے ہیں. تو یہ انسان کی شان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ میں نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا. تو اللہ کی رحمت ہے جو انسان جی رہے. اب خود سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان کا کیا, انسان کیا, یعنی کوئی میچ ہی نہیں ہے. انسان جسمانی طور پر بھی حقیر اور عملی طور پر بھی حقیر, اور جو عمل کر بھی رہا ہے وہ بھی کامل درجے کا نہیں, اور اس پہ زیادتی اس چیز کے گناہ بھی کر بیٹھے, غلطی بھی کر بیٹھے, لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کو ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں, رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. تو یہی اللہ نے کہا کہ میں نے رحمت اپنے پر لازم کر لی ہے, اس لیے جب کوئی گناہ کرتا ہے, برا کام کرتا ہے, پھر اس سے توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں, کیونکہ وہ بڑے مہربان ہیں, بخشنے والے ہیں. اب یہاں پہ ایک اور چیز نوٹیبل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جہالت سے گناہ کر لے, جہالتیں تو جہالت سے گناہ کر لے. اب جہالت دو قسم کی ہوتی ہے, ایک ہوتی علمی جہالت, ایک ہوتی عملی جہالت. علمی جہالت تو ایک پتہ ہی نہیں انسان کہ یہ کام کرنا ہے کہ نہیں, تو گناہ کئی اس لیے ہو جاتے ہیں, اس لیے علم حاصل کرنا فرض ہے ہر انسان پہ. کئیوں کے بیوی کے حقوق نہیں پتا ہوتے, کہیں شوہر کے حقوق نہیں پتا ہوتا, کئیوں کے بزنس کے نہیں پتا ہوتا, کئیوں کو کاشتکاری کرتے ہیں ان کے مسائل نہیں پتا ہوتے, تو غلط کام کر بیٹھتے ہیں. تو یہ علمی جہالت ہے. اور ایک ہوتا ہے علم ہوتا ہے کہ نہیں کرنا گناہ ہے, پھر بھی انسان کر بیٹھتا ہے, تو اسے عملی جہالت کہتے ہیں کہ سب جانتے ہوئے انسان گناہ کرتا ہے. تو دونوں اس کے اندر آ گئے, علمی ہو یا عملی ہو. اب جو شخص جہالت سے گناہ کرتا ہے, کیونکہ علم والا کبھی گناہ نہیں کرتا, اور کیونکہ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے علم نافع, کہ عملی طور پہ انسان عمل پہ اتر ہے, تو جو ایکچوئل علم ہے وہ عمل پہ اترتا ہے, تو وہ گناہ نہیں کر سکتا ایسا عالم. لیکن انسان انسان ہے, وہ کبھی عملی جہالت کا شکار ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے جو جہالت سے گناہ کر لے, کیونکہ اگر جہالت نہ ہوتی تو نہ گناہ ہوتا, تو یقیناً جو گناہگار ہوتا ہے وہ جہالت سے ہی گناہ کرتا ہے, علمی یا عملی. تو وہ اگر توبہ کر لے تو اللہ کے دروازے کھلے ہیں, اور اپنی اصلاح کر لے. مطلب یہ کہ جو غلطی ہوئی علمی کوتاہی تھی تو علمی کوتاہی دور کرے, عملی کوتاہی تھی تو اس پہ ایفرٹ کرے. کیوں عملی کوتاہی ہوئی, علم تھا لیکن عمل نہیں تھا, تو دونوں پہ ایفرٹ کرے, اس کو اصلاح کہتے ہیں. کہ دونوں پہ ایفرٹ ہو. یہ نہیں کہ انسان علم حاصل نہ کرے کہ ٹھیک اللہ معاف کرنے والے مجھے کوئی ضرورت علم حاصل کرنے کی یا اپنے عمل کو امپروو کرنے کی. نہیں, اصلاح کا مطلب ہے کہ امپروو کرے اپنے آپ علمی طور پہ عملی طور پر, تو اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں. کیونکہ انسان انٹینشن شو کر رہا ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتا. اب یہاں پہ یہ بات بھی نوٹ کر لینی چاہیے کہ اس علمی عملی جہالت کو دور کرنے کے لیے امپورٹنٹ چیز یہ تزکیہ. یہ سوال کیا تھا, تزکیہ کیا؟ تو ایک ہے علمی جہالت کہ وہ تو کتاب قرآن و حدیث پڑھنے سے آج ختم ہو جاتی ہے, لیکن عملی جہالت کئی بار باقی رہتی ہے کہ عمل پہ انسان نہیں آتا. تو عملی جہالت کو دور کرنے کا نام تزکیہ ہے. تو ذکر اذکار جو بتائے جاتے ہیں, مراقبے بتائے جاتے ہیں, وہ عملی جہالت کو دور کرنے کے لیے ہیں, اصلاح کرنے کے لیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا جو اس راستے پہ چلتا ہے اس کو میں بخش دیتا ہوں. تو کنڈیشن کیا ہے؟ توم بے جہالہ, تو جہالت میں سب جو گنہگار ہیں وہ اس کے انڈر آ گئے. پھر توبہ کی, اس کے بعد توبہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ماضی پہ گناہ پہ افسوس ہوا, اس نے ارادہ کیا کہ آئندہ نہیں کروں گا, اور پھر اسٹریس بھی اٹھائے کہ آئندہ نہ کرے. کوئی برا دوست ہے اس کو چھوڑ دے, کوئی بری محفل ہے اس کو چھوڑ دے, کوئی جگہ واقعہ اس کو یاد کراتا ہے کسی گناہ کا, تو اس جگہ جانا چھوڑ دے, اس واقعے سے دور ہو جائے. اگر کوئی شہر گناہ کا باعث ہے تو شہر سے ہجرت کر جائے, کوئی ملک گناہ کا باعث ہے تو ملک سے ہجرت کر جائے. اب یہ ہے صحیح توبہ کرنے والا. تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ ہی اللہ کے مقرب ہیں, اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے, اور علمی اور عملی جہالت سے بچا لے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ پاک آپ دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں. تمام تعریفیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. یا اللہ پاک آج جو آپ کی آیات پڑھی, تو یا اللہ پاک آپ نے بہت ساری ایسی چیزوں کی طرف نشاندہی کی, یا اللہ پاک جس کو اپنے اندر جھانک کے تو موجود ہیں. یا اللہ پاک کئی بار ہوا کہ یا اللہ پاک لوگوں کو حقائق سے دیکھ لیا ان کے مال کی وجہ سے, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس گناہ کو معاف فرما دیجئے. یا اللہ پاک ہماری آنکھیں کھول دیجئے, دل کی آنکھیں کھول دیجئے. یا اللہ پاک کبھی یا اللہ کسی کو حقارت سے نہ دیکھیں. یا اللہ پاک کبھی یا اللہ پاک تکبر ہمارے اندر نہ آئے. یا اللہ پاک ہمیں دینی علم کی عظمت کا اندازہ کروا دیجئے, دینی علم کی عظمت ہم تک کھول دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنا قرب کا تعلق کی عظمت ہم تک کھول دیجئے, علماء کی عظمت کھول دیجئے, یا اللہ صلحاء کی عظمت کھول دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیں موت تک نصیب فرمائے رکھیے گا. یا اللہ پاک ہمیں بھی عالم بنا دیجئے, صالح بنا دیجئے, اپنا مقرر بنا دیجئے. یا اللہ پاک دنیا میں جو ہم اپنے سے اونچے شخص کو دیکھتے ہیں تو تمنا ہوتی ہے کاش میں بھی یہاں پہنچ جاؤں. یا اللہ پاک یہی تمنا دین کے بارے میں ہمارے اندر پیدا کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے دنیا میں جیسے ہم اسباب کے پیچھے بھاگتے ہیں, یا اللہ دینی اسباب کے پیچھے بھاگنے والا بھی بنا دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دیجئے. جو گناہ ہو گیا اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک یہ حیث موت کا بھی پڑی کہ آپ گناہوں کو معاف کرتے ہیں, رحمت کا معاملہ کرتے ہیں. یا اللہ پاک آج آپ سے سچی توبہ کرتے ہیں, جو گناہ ہوئے معاف کر دیجئے. یا اللہ برے لوگوں سے دور کر دیجئے. یا اللہ برے ماحول سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ پاک بری خواہش سے محفوظ فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ایک لمحے کے لیے اپنے نفس کے حوالے میں نہ کیجئے. یا اللہ پاک جو گناہ ہو گیا اپنی رحمت سے معاف کر دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے. جو قرضوں میں مبتلا ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شدید پیدا فرما دیجئے. جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ نصیب فرما دیجئے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے یا اللہ پاک ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائیے, عافیت و ایمان والی مال نصیب فرمائیے گا. عافیت کا حشر کا معاملہ فرما کر بلا عذاب بلا حساب جنت الفردوس نصیب فرما دیجیے گا. یا اللہ پاک ہمارے اولادوں, قیامت والی نسلوں کی یا اللہ حفاظت فرمائیے. جان مال عزت آبرو ایمان کی حفاظت فرمائیے، بڑے لوگوں سے انہیں محفوظ فرمائیے، بڑے دوستوں سے محفوظ فرمائیے، بڑے ماحول سے محفوظ فرمائیے، گناہوں کے مواقع سے محفوظ فرمائیے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم انہیں کہاں تک بچا سکتے ہیں، آپ ہی اپنی حفاظت میں لے لیجئے، آپ ہی اپنی حفاظت میں لے لیجئے۔ یا اللہ پاک، ہمارے والدین مشائخ اساتذہ کی صحت و برکت پیدا فرما دیجئے، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک اپنی رحمت سے پوری امت پہ رحم والی نظر ڈال دیجئے۔ یا اللہ پاک اعمال اور احوال کی اصلاح فرما دیجئے۔ یا اللہ پاک جو بھی خیر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگی ان خیر نصیب فرما دیجئے، جن شرور سے پناہ مانگی ان شرور سے پناہ نصیب فرما دیجئے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔